سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین کی الوہیت کا کامل تعارف تھا. سورت کے آخر میں متبعین صادقین منوم علیہم اور کاذبین اور منحرفین مغضوبین و ضالین کا تذکرہ ہے. ان میں سے مغضوبین کی مذمت پر سورت بقرہ مشتمل ہے. اللہ رب العالمین نے ابتدائے سورت کی پانچ آیات میں اوصاف خمسہ مومنین ذکر کیے اور قرآن کریم کی صداقت جو معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا. سورت متفرع ہے آٹھ مسائل میں: توحید رسالت، ایمان بالآخرت اور صداقت کتاب، جہاد انفاق، تنظیم و آداب پر. ابتدائی سو آیات میں مسئلہ توحید ہے، پانچ آیات میں اوصاف مومنین ہے، دو آیتوں میں مذمت کافرین ہے، دوسرے رکوع میں دس نشانیاں منافقین کی ہے اور دو مثالیں ہیں. سورت کا موضوع العبادۃ المخلص للہ، اس کا تذکرہ ہے اور تحدید بالقرآن ہے. موافقین و متبعین کے لیے تبشیر ہے، مخالفین کے لیے تنذیر ہے، اور امثلہ قرآنیہ کے حکم کا بیان ہے اور خطابات عامہ ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس سلسلے میں احسانات کا بیان ہے. اللہ نے انہیں پیدا کیا، اللہ نے انہیں خلیفۃ الارض بنایا، اللہ نے ان کا سجدہ ملائک سے کرایا، اللہ نے ان کو داخل جنت فرمایا. جب یہ مضمون مکمل ہوا تو روح زمین کے وہ معزز قوم پیغمبر زادے بنی اسرائیل سے خطابات شروع ہوئے. پہلے خطاب میں نعم مجملہ کا بیان ہے، دوسرے خطاب میں نعم مفصلہ کا بیان ہے، اس میں حکایات بھی بیان فرمائی گئی ہے. اس زمن میں وہی قرآن اور نبی سے انحراف کرنے والے، ضد اور انعت کرنے والوں کے ضمائم بیان فرمائے گئے ہیں. انہی کا تذکرہ ہے: قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. مدینہ منورہ کے قریب میں یہود کے تین فرقے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور ان کے وہاں کچھ دینی ادارے تھے. یہودیت میں دینی ادارے کو بیت المدراس کہتے تھے. حضرت عمر کا وہاں جانا ہوا. حضرت عمر زمانے جاہلیت کے لکھے پڑے تھے اور بہت ہی معروف تھے علوم میں. یہودی عالم نے عمر سے پوچھا کہ آپ کے نبی کے پاس وہی کون لاتا ہے؟ انہوں نے کہا جبریل. قزاقہ دم بنا، یہی تو ہمارا دشمن ہے، ہمارے بڑوں کو ہلاک کیا، ہمارے راز بتائے. عمر نے پوچھا کہ جبریل خدا و تعالیٰ کے کس طرف ہے؟ کہا دائیں طرف. کہا اور فرشتے کس طرف ہے؟ کہا بائیں طرف. کہا جو دائیں طرف بیٹھا ہوگا وہ مقرب ہوگا یا اور اطراف والے؟ عبداللہ ابن سوریا سواد کے ساتھ یہودی عالم خاموش ہوا. اس پر اس آیت کا نزول ہوا ہے: قل من کان عدوا لجبریل. آپ فرما دیجئے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا، فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، بس بے شک اس نے اتارا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے. جبریل سے دشمنی قرآن کی وجہ سے، اور قرآن خود نہیں آیا ہے نہ جبریل لایا ہے، باذن اللہ خدا کے حکم سے آیا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، قرآن کے صفات بیان ہو رہے ہیں. فانہ نزل، فانہ منزل علی قلب، کا اس کا محل قلب رسالت ہے، بإذن اللہ خدا کے حکم سے تین، مصدقا لما بین یدی چار، وہدن ہدایت ہے پانچ، و بشرا اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. یہ قرآن پاک کے اوصاف بیان فرمائے کہ اتنی بڑی کتاب جو فرشتہ لے کے آئے، ان سے دشمنی کرنا اخلاق اور دین نہیں ہے. اب اس کا نتیجہ، من کان عدوا للہ و ملائکتی و رسلی و جبریل و میکال، انہوں نے تو کہا ہمارا دشمن جبریل ہے. اللہ نے کہا جو کوئی دشمن ہو خدا کا، خدا کے فرشتوں کا، خدا کے پیغمبروں کا، خاص کر جبریل و میکائیل کا، ان کا نام لیا گیا تھا. تخصیص بعد التعمیم، فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا. آیت کا حاصل یہ ہے کہ خدا کے نیک بندوں سے دشمنی کرنا، خداوند تعالی کی دشمنی مول لینی ہے. انہوں نے تو کہا جبریل ہمارا دشمن ہے، اللہ نے کہا یہ خدا کے دشمن ہے، یہ رسولوں کے دشمن ہے، یہ تمام فرشتوں کے دشمن ہے، یہ جبریل اور میکائیل کے بھی دشمن ہے. حالانکہ میکائیل سے انہوں نے محبت ظاہر کی. جیسے ایک فرقہ کہے کہ ہم علی، حسن، حسین، فاطمہ کو ماننے والے ہیں، ہم ابوبکر، عمر، عثمان، عائشہ کو نہیں مانتے. قل من کان عدوا للہ و ملائکتی و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالی ایسے لوگوں کا دشمن ہے، ایسے لوگ خدا کے دشمن ہیں. خدا کے دشمن رسولوں کے بھی ہے، صحابہ کے بھی ہے، اہل بیت کے بھی ہے، اولیاء کے بھی دشمن ہے. تو علی، حسن، حسین اور فاطمہ سے محبت کا دعویٰ کرنا، خداوند تعالی کے محبوب بندے ابو بکر، عمر، عثمان و عائشہ سے دشمنی کی صورت میں، ہرگز ہرگز ان پاک بازوں کی دوستی مؤثر نہیں ہوگی. گزشتہ مضمون میں ایک آیت گزری ہے، آپ کو یاد رہی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب والله بغافل عما تعملون. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے، فقہ کے امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی و احمد، ان کے منکر، ان کا نام ہے اہل الحدیث، اور حدیث کے امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کے نہ ماننے والوں نے اپنے نام رکھا ہے اہل القرآن. آخر وہ سوچ یہ نام لے کر اہل حدیث کہتے ہیں نا کہ ہم فقہ اور فقہ کے اماموں کو نہیں جانتے، یہ کہاں سے آ گئے؟ دین ان کے بغیر کامل ہے. بالکل وہی لفظ لے کر کے حدیث کے منکر نے کام شروع کیا ہے. فقہ کا منکر حقیقت میں پورے دین کا منکر ہے، کیونکہ فقہ پورے دین کے مفہوم کا نام ہے. اور ایک دوسرا فرقہ آیا، انہوں نے کہا بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، انہوں نے 400,000 حدیث میں سے اتنے سارے چنے ہیں اور کہاں چلی گئی، اور پتہ نہیں اتنے دنوں بعد آنے کے بعد انہوں نے حدیثیں جمع کی. یہ تو عجبی سازش معلوم ہوتی ہے، معاذ اللہ. فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. ایک اور فرقہ آیا اور انہوں نے طائفہ منصورہ، اہل السنہ والجماعت، الجماعت الناجیہ، علماء ہند، خاص کر علماء دیوبند کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ گستاخ، یہ بے ادب، یہ فیوز و برکات نہ ماننے والے، یہ اولیاء اور کرامات کے منکر، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم پیرانی پیر کے ماننے والے، معین الدین کے، فرید الدین کے، نظام الدین کے، داتوں کے، فَقُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلِ، آپ فرما دیجئے جو ایسے مقدس لوگوں کا دشمن ہے وہ خدا اور رسول کے دشمن ہے. ان تمام باطل فرقوں میں بطلان کی علامت ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے ان کی دشمنی اور عداوت ہے. سوال یہ ہے کہ ہم فقہ ماننے والے حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، محدثین ہمارے افسر ہیں، ہم فقہ ماننے والے، ہم ابو حنیفہ کے مالک شافی احمد کو ائمہ حق اور ہدایت ماننا ہے، ہم ابو بکر عمر عثمان علی کے ماننے والے جس طرح صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھنا، عقیدت رکھنا ایمان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، یہ علامت ہے ہمارے اہل حق ہونے کی. والحمدللہ علی حال. آیت میں اقتباس ہے کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندوں سے پرخاش رہتے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں سے اور محبت سے محروم ہو جاتے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے اتاری آپ کی طرف آیتیں کھلی. سبحان اللہ، واضح مضمون ہوتا ہے، کسی مضمون میں کوئی ابہام نہیں ہوتا. مَا يَكْفُرُ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہ انکار کرتے ہیں ان آیات بینات کا مگر بے راہ روی کرنے والے. ایسے بے راہ روی کرنے والے بھی دنیا میں ہیں جو صاف راستہ چھوڑ کر ٹیڑھے راستے پہ چلے. ایسے ٹیڑھے دماغ بھی دنیا میں ہوئے جو اپنے گھر کو دروازے سے نہیں پیچھے سے چڑھنے لگے. ایسے حرام خور بھی دنیا میں ہیں جو اچھا اور جائز چھوڑ کر گندے کاموں میں لگے رہتے ہیں. یہ ان کا قصور ہے ورنہ مضمون صاف ہے. اشکال تھا کہ اتنی واضح آیات، اتنے کھلے ہوئے مقالے، دلائل سے بھرے ہوئے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا یہ خراب ہو چکے ہیں. جیسے بیمار آدمی کو شہد بھی کڑوا لگتا ہے، دودھ بھی کھٹا محسوس ہوتا ہے، پانی بھی وہ تو کہتے ہیں سینک کیا ہے، اس کے اپنے منہ میں گند بھرا ہوا ہے، بیماری کا غلبہ ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم اتار چکے ہیں آپ کی طرف آیتیں واضح. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہ انکار کرتے ہیں ان آیات کا مگر فاسق لوگ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، آیا جب کبھی انہوں نے عہد کیا کوئی بھی عہد و پیمان، نبذوا فریق منہم، توڑ دیا اس کو ایک گروہ نے ان میں، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے. 100 آیات پوری ہو گئی، اور ان 100 آیات میں توحید کا مسئلہ ببام کے دول بیان ہوا. ابتداء قرآن مجید کی صداقت کا تذکرہ ہے جو توحید کا سب سے بڑا پیغام ہے. یہ معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توحید اللہ کا بہترین داعی ہے. مومنین کے اوصاف خمسہ ہے جو موحدین کاملین ہیں. کافروں کی مذمت آیتین میں جو توحید کے منکر ہیں، منافقین کی مذمت ہے رکوع 10 نشانیاں 2 مثالوں میں جو توحید خدا میں تردد کرتے تھے. قرآن کریم میں توحید کا مسئلہ شروع ہو گیا بیان کرنا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے ایمان والو، اے لوگو، اے کائنات کے رہنے والو، تم ایک اللہ کی عظمت بڑائی فردت وحدت بجا لاؤ اور اس کے شؤون و برکات. توحید کے لیے تو ایسی کتاب آئی ہے جس میں کوئی شک نہیں، تم شک کرتے ہو تو مقابلہ کر کے دیکھو. توحید پر یقین رکھنے والوں کے لیے بشر الذین آمنوا، توحید نہ ماننے والوں کے لیے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. توحید بیان کرنے والے، توحید ماننے والے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ان کو قرآن کی مثالوں سے فائدہ ہو رہا ہے. توحید کے منحرفین کے لیے، فاسقین کے لیے اس سے نقصانات پہنچتے ہیں. توحید کے مسئلے میں بیان فرمایا کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. توحید کے سمجھنے کے لیے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، توحید کے نظام نافذ کرنے کے لیے خلافت کی ضرورت ہے. جس کے لیے رب العزت نے آدم کی تخلیق کی، توحید ہی کی وہ شان تھی جس میں انبیاء علیہ السلام اور پہلا انسان پہلا پیغمبر حضرت آدم کو مسجود ملائک بنا دیا گیا. توحید سے منحرف ہونے کے بعد بنی اسرائیل سے نعمتیں چھننے لگی اجمالاً تفصیلاً مال حکایات. توحید سے دشمنی کے نتیجے میں یہ خدا اور رسول و ملائک کے دشمن ثابت ہو گئے. اب مسئلہ شروع ہو رہا ہے رسالت کا. 101 آیت سے ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، اور جبکہ آ گیا ان کے پاس پیغمبر اللہ کے ہاں سے تصدیق کرنے والا ان شرائع کا جو ان کے پاس ہے. ہمارے رسول نے توریت زبور انجیل صحائف کی تصدیق کی، موسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جمیع انبیاء و مرسلین کی تصدیق کی. ایسے پیغمبر آئے جان پہچانا پیغمبر، سبحان اللہ. جس سرزمین پر قدم رکھو وہاں کے اہل حق کے ساتھ محبت کرو، جس سرزمین پر قدم رکھو. تھوڑے تھوڑے اختلافات انسان میں ہوتے ہیں، جیسے رنگتوں میں اختلاف، لباس میں اختلاف، بدوباش میں اختلاف، کھانے پینے میں اختلاف، بول چال میں اختلاف. تھوڑے تھوڑے اختلافات لوگوں میں ہوتے ہیں، سینہ بڑا رکھو. اس سے آپ کی دعوت دین اس میں عالمگیر بنا جائے گی، آفاقیت آ جائے گی. جہاں تک ہو سکے آپ اختلاف نہ کریں، ان کے اختلاف کے ساتھ چلتے رہیں اور اپنا مضبوط موقف برائین کے ساتھ سمجھائیں. ایک ہی مجلس میں آپ بھی ہو اور وہ بھی ہو، آپ اپنا مسئلہ فولاد کی طرف مختہ رکھیں، لیکن ان کی شرافت، ان کی عظمت، ان کے آداب کا بھی لحاظ کریں تاکہ آپ کے پیغام ماننے میں لوگوں کو سہولت ہو جائے. یہ کامیاب واحد کا طریقہ ہے، یہ کامیاب توحید بیان کرنے والے کا اصول مسلمہ ہے. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، اور جبکہ آ گئے ان کے پاس پیغمبر رسول. یہ جو تنوین ہے یہ تعمیم کے لیے نہیں ہے، یہاں مسئلہ خاتم النبیین کا مذکور ہے اور انبیاء کی باتیں نہیں ہو رہی. اچھی طرح سمجھ لو بات، یہ جو رسول پر تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے. ولما جاءهم رسول عظیم، ولما جاءهم رسول عظیم الشان رفیع المرتبہ، جبکہ آ گئے ان کے پاس پیغمبر شان و شوکت والے. من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، ایسے پیغمبر جس کی شان یہ ہے. اس کو معنوی حال کہتے ہیں، اصلا تو صفت ہے رسول مصدق، وہ موصوف یہ صفت، وہ بھی نکرا یہ بھی نکرا. لما ما ہم ان شرائع کی تصدیق کر رہے ہیں جو پہلے سے لوگوں کے پاس ہے. نبذ فریق من الذین، ڈال دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. ذرا مقام کو غور کرو، رسالت کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. رسول عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بالکل اجنبی سمجھتے تھے، جیسے کوئی نئی بات دنیا میں ہوئی. قرآن پاک میں کئی طرح اس کو سمجھایا، قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ فرمائے میں کوئی اجنبی نبی آیا ہوں کیا؟ میرے دلائل، میرے معجزات، میرے مبشرات، میرے ماحولیات، میری آمد کی تفصیلات سب پیغمبروں سے زیادہ موجود ہیں. اور جبکہ آ گئے ان کے پاس پیغمبر اللہ کے ہر سے تصدیق کرنے والے ان کے شرائع کے، تعارف اور مانوس ہونے کا پہلا مرحلہ مصدق لما معهم، تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ڈال دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی. سب سے بڑی تکلیف پیش آئے گی جب اہل علم اہل علم کا مقابلہ کرے. توبہ توبہ. تو لوگ کہیں گے اور چھوڑو پہلے عالم کو جواب دے دو. علماء جب علماء کا رد شروع کر لیں تو مخلوق اور عوام ہدایت سے محروم ہو جائیں, ان کو دقت پیش آئے گی. تو پہلا چوٹ ان پہ کر رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں کے پاس آسمانی کتابیں ہیں وہ پیغمبر کو نہیں مانتے. لیکن کیوں نہیں مانتے؟ نبز فریق کتاب اللہ ورا ظہورہم, اس گروہ نے ڈال دی خدا کی کتاب پس پشت, انہوں نے پھینک دی خدا کی کتاب پس پشت کا. انہم لا یعلمون, گویا کہ وہ کچھ نہیں جانتے. اللہ استغفر اللہ استغفر. ایمان سے کہو اگر احمد رضا خان بریلی کہہ دیتا کہ علماء دیوبند کا احسان ہے جو ایک اللہ سے مانگنے کی تعلیم دے رہے, تو لوگ پھر درگاہوں میں جاتے. اگر غیر مقلد یہ کہہ دے کہ یہ بڑے لوگوں کو مان رہے ہیں پہلی صدی والوں کو, ہم تیرہویں صدی کے گجراوال اور فیصل آباد کے غیر مقلدوں کو مان رہے ہیں پروفیسروں کو, تو پھر کون ان کے پاس رہے گا؟ وہ لوگوں کو یہ تاثر دیتے کہ جی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کی گود میں بیٹھ گئے, اور یہ تو ولیوں کو مانتے نہیں ہیں, ان کی کرامات و فیوز کے منکر ہیں. ایسا کیوں کہتے ہیں؟ نبز کتاب اللہ وراء ظہورہم, ڈال دیا انہوں نے خدا کی کتابوں کو پس پشت. یہ جھوٹ بولنے کے لیے کتاب اللہ پر جوتے رکھنا ان کے لیے ضروری تھا. جب تک یہ آسمانی کتابوں پر پاؤں نہ رکھتے ناممکن تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے. کأنہم لا یعلمون, گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں. چونکہ توحید کا مسئلہ مکمل ہوا اس میں بھی ان کا ابہام تھا اور خفا تھا, اور رسالت کے سامنے بھی یہ رکاوٹ ہے, تو پہلے ہی دن ان کے آپریشن کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے دین, انہوں نے اپنی کتاب, انہوں نے اپنے مذہب, انہوں نے اپنے اخلاق پر کب عمل کیا ہے. نبز کتاب اللہ وراء ظہورہم, انہوں نے آسمانی کتابوں کو پس پشت ڈالا ہے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک غیر مقلد نے لکھا حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی. ایک لاکھ روپے کا چیلنج جو ثابت کر لے کہ ان کی نماز ہوتی ہے. ایک طالب علم وہ اشتہار لے کر کے ایک استاد کے پاس گیا درسگاہ. یار استاد جی, آپ ہدایت پڑھاتے مشکات پڑھاتے, اتنے سالوں سے آپ حنفی ہیں, آپ اپنی نماز نہیں ثابت کر سکتے. استاد نے پہلے تو کہا چھوڑ یار, تیرے پاس کہاں سے دل, تیرے دماغ خراب ہو گیا. طالب علم بالکل پیچھے پڑ گیا, نہیں جی مجھے سمجھائے میں پڑھوں کہیں نہیں. استاد جب تنگ ہو گیا تو بیٹھ گیا, لاؤ اشتہار بچھاؤ. بچھا لیا تو کیا لکھا ہے؟ کہ اس میں لکھا ہے حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی. تو استاد نے کہا اس کو کہتے ہیں دعویٰ. آگے کیا لکھا ہے؟ کہ جو حنفی دلیل پیش کر لے کہ ان کی نماز صحیح ہے ایک لاکھ روپے انعام. تو استاد نے کہا یہ اشتہار ہمارے خلاف نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. آپ نے کہا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکرہ, جو دعویٰ کرے وہ دلیل پیش کرے, وہ مدعی سے دلیل مانگ رہا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتہار نکلا ہے. ظاہر بات ہے طالب علم سمجھ گیا, وہ واپس گیا غیر مقلد مولوی عبد الجبار کھڑوی کو کہا جس نے رفع اختلاف لکھا ہے کہ یہ اشتہار آپ نے کیا کیا ہے, کہ یہ حنفیوں کے خلاف ہے. کہ یہ حدیث کس کی ہے؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, کہ یہ تو بخاری کی حدیث ہے. کہ یہ اشتہار اس حدیث کے خلاف نکلا ہے. آپ حنفیوں کے بہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکال رہے اشتہارات. اس نے جواب میں کہا چل چل اتنا کوئی نہیں سوچتا ہے. نبذ کتاب اللہ وراء ظہورہم, اس طالب علم کا نام بعد میں بنائے مولانا امین اکاڑا. یاد رکھ. یہ واقعہ پہلا دن کا واقعہ ہے. اس نے کہا اچھا اشتہارات نکالتے ہیں لکھتے حنفیوں کے خلاف, حقیقت میں وہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امام بخاری کے خلاف. یہ آسمانی کتابوں کو اپنے مذہبی کتابوں کو پیچھے ڈالتے ہیں, ایسے بنتے ہیں کأنہم لا یعلمون, جیسے کچھ بھی نہیں جانتے. بدعتی لوگوں کو کہتے ہیں نا یہ درود سلام کے منکر ہیں, درود سلام کے منکر ہیں. مر گیا مردود و نفاتے ہمیں درود. تو یہ مردود تو ہم کو کہا نا دیوبندیوں کو, لیکن ان سے پوچھو کہ ابو بکر صدیق جب مرے تھے ان کی فاتحہ و درود کیسے پڑھا گیا تھا. حضرت عمر کی شہادت کے بعد فاتحہ کے لیے لوگ بیٹھے ہو درود پڑھا جا رہا ہو, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام, اور عثمان و علی کی شہادت پر کون سی فاتحہ و درود ہوا ہے. تو یہ شعر جو آپ نے بنایا مر گیا مردود نفاذ, یہ ہمارے خلاف نہیں, یہ اپنے ابو بکر عمر و عثمان کے خلاف. اس لیے مردود خود آپ ہے جو دین کا مذاق اڑا رہا ہے. نبذ فریق کتاب اللہ, ڈال دیا ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو, وراء ظہورہم پس پشت پیچھے اپنے پیٹھوں کے. دیکھو یہ لفظی ترجمہ ہے, ایسا نہیں کرنا ہے. پس پشت وے غرزول کتاب دخل شاطا کأنہم لا یعلمون, گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں. یہ مسئلہ رسالت کا عنوان ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر عقل نقل عرف اخلاق روایت درایت حال ماضی مستقبل سب دعائیں آپ کی نبوت کے ڈنکے آسمان و زمین میں بج رہے تھے اور قیامت تک بج رہے ہیں. اس شخص کو انکار کرنا ہے جو آسمانی کتابوں کا منکر اور باغی ہو, جو عقل نقل اور اخلاقیات سے منحرف ہو. کأنہم لا یعلمون, گویا کہ وہ جانتے نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری, آپ کا کونین کے لیے رسول برحق ہونا, اس پر مشرکین کو شبے ہوئے ہیں, وقت کے کفار کو شبے ہوئے ہیں. سات شبہات ہیں مفصل اور درمیان میں چھوٹے چھوٹے شبے ہیں. ایک شبہ ان کا یہ ہے, میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں. پہلا شبہ ان کا یہ تھا کہ آسمانی کتابوں کے ماننے والے یہود نصارہ کیوں نہیں مانتے. یہ پہلا شبہ تھا, اس کو عنوان بنایا مسئلے کا. جیسے آپ کو کہے نا کہ جی علماء دیوبند تو آداب نہیں کرتے بزرگوں کے, تو آپ موضوعی تقریر اختیار کر لیں کہ آداب کس کو کہتے ہیں, با ادب کون ہے اور بے ادب کون ہے. یہ خطیب کی صلاحیت کی وجہ ہے کہ اس نے اس گر کو پہلے دن سے پکڑ لیا. پہلا شبہ یہ, کیسے نبی اور رسول ہے آسمانی کتابوں کے ماننے والے ان کو نہیں مانتے. جواب, نبذ فریق کتاب اللہ وراء ظہورہم, انہوں نے اپنی کتابوں سے انحراف کیا ہے, ورنہ پیغمبر کی تشریف آوری پر حق ہے. ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق, دوسرا شبہ یہ, کیسے پیغمبر اپنی مجلسوں میں داؤد و سلیمان کا ذکر کرتے ہیں جو روئے زمین کے مشہور جادوگر تھے. جواب, وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا, سلیمان و داؤد برحق پیغمبر تھے, ان پر ساحر کا شبہ اور تہمت کافروں کا کام ہے. آپ کو بھی کہا جائے گا آپ ایسے لوگوں سے پڑھ رہے ہیں جو وتروں کے بعد نفلوں کے قائل نہیں ہے, جو شوال کے چھ روزوں کو مکروہ کہتے ہیں, اور جو ایسے کرتے آپ کا رنگ پیلا ہو جائے گا. اچھا بڑا افسوس ہے وہی چلا مرنے دے نماز عالم. آپ نہیں کہتے ہیں کہ وتروں کے بعد نفلوں کا قائل پیغمبر نہیں ہے, پیغمبر کا حکم ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل بہترا. ہمارے استاد نے اس پر شرح کی ہے. شوال کے 6 روزے امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام مالک کے بارے ائمہ منکر ہے، حدیث منکر ہے قرن اول میں. ہمارے استاد نے فقہاء و محدثین کی نمائندگی کی ہے. غیرتی اور باصلاحیت طالب علم وہ عیب سے، مخالف کی عیب جوئی سے نہیں ڈرتا. آپ کو یہی کہے کہ اہل باطل کہ آپ کیا قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھتے ہیں، یہ لوگ تو خود وہابیہ ہے، آپ کہیں گے الحمدللہ یہ اللہ کے ماننے والے، وہاب اللہ ہے، وہابی اللہ کے ماننے والے. جو وہابی نہیں ہے اس کے دماغ میں خرابی ہے. آپ اپنی اصلاح کر لیں، ڈاکٹر سے چیک اپ کرا لیں. یہ شبہات جیسے وہاں ہوئے، اللہ تعالیٰ مزے لینے کے لیے بیان نہیں کرتا. یہ آپ کے سامنے بھی یہی طریقہ کار دنیا میں آئے، ہر موقع پر آئے، ہر موقع پر آئے. بڑے پیمانے پر بش اور بلیئر نے کہا کہ دنیا میں جتنا دنگا فساد ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے. مسلمانوں کی کتاب میں جہاد کا ذکر ہے، اس میں یہود و نصارہ کا نام لے کر کہا ہے لا تتخذ الیہود و نصارہ اولیاء، ان سے کبھی بھی خیر خواہی نہ کرنا. جواب، آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. جہاد اسلامی کوشش کو کہتے ہیں. یہود و نصارہ سے مراد منحرفین ہیں. وہ منحرفین آپ کے ہاں بھی واجب القتل ہے. آپ حق بات کو غلط بات کے ذریعے پیش کر رہے ہیں. دہشت گردی اسلام میں حرام ہے. لا تفسدوا فی الارض. جہاد ہر مذہب اور ہر دین میں عزت کا مقام سمجھا جاتا ہے. آپ پانی اور دودھ کو، آپ موت اور دودھ کو ملانا چاہتے ہیں. یہ ہمیشہ اہل باطل کا طریقہ ہے، وہ غلط بات کو لے کر اس سے حق بات کو پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں. دوسرا شعبہ. تیسرا شعبہ، یہ پیغمبر اس لیے نہیں ہے کہ یہ مشتبہ الفاظ بولتا ہے. مشتبہ الفاظ، جواب، مشتبہ الفاظ سے منع آیا ہے. لا تقولوا راعنا. یہ پیغمبر اس لیے نہیں ہے کہ آج ایک مسئلہ بتاتے ہیں کل دوسرا مسئلہ بتاتے ہیں. جواب، ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها. یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے. یہ اللہ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ وحی کی تکوین کا نظارہ ہے. یہ پیغمبر اس لیے برحق نہیں ہے کہ ان کو بیت اللہ سے نکال دیا گیا. سورت بقرہ مدنی سورت ہے. اگر یہ پیغمبر برحق ہوتے اور مسلمان سچے ہوتے، خدا نے ان کی حمایت کر لیتا، یہ کبھی بھی کعبے سے نہ نکلتے. جواب، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. یہ مشرکین اور کافروں کا ظلم ہے کہ نبی عربی اور مسلمانوں کو باہر نکالا. یہ اصل حقدار ہے. اور ایک نہ ایک دن یہ انشاءاللہ وہاں ہوں گے اور قیامت تک کعبہ ان کے پاس رہے گا. یہ پیغمبر برحق اس لیے نہیں ہے کہ کبھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتا ہے اور کبھی مغرب کی طرف اور کعبے کی طرف نماز پڑھتا ہے. جواب، للہ المشرق والمغرب. یہ خداوند تعالی کا فیصلہ ہے. میں اللہ کے حکم کا منقاد اور تابعدار ہوں. یہ پیغمبر اس لیے برحق نہیں ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہے اور اسرائیل ان کو نہیں مانتے. جواب، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل جو اصل وارث اور معمار کعبے کے، ان کی اولاد در اولاد ہے. یہ پیغمبر برحق نہیں ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے تو یہودیت پر رہنے کا کہا تھا. جواب، جھوٹ بول رہے ہو. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ. یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں کو تاکید کی تھی، ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. انہوں نے تو توحید کے مسلک کی تاکید فرمائی اور انہوں نے تو کہا تھا کہ ایک اسلام پر مضبوط رہو. ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ کیسے پیغمبر ہے کہ چند دنوں کے لیے نماز بیت المقدس کی پڑھی اب پھر کعبے کی طرف پڑھ رہے ہیں. سیقول الصفحاء, یہ اعتراض حماقت سے پیدا ہے, یہ بے وقوفی کی وجہ سے اعتراض ہے. اللہ کے احکام اور وحی میں پیغمبر اللہ کے احکام وحی کا پابند ہوتا ہے. یہ پیغمبر کیسے ہیں؟ لوگوں کو میدان میں لے آیا, بدر میں کٹوایا اور پھر کہتے ہیں یہ شہداء. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. یہ پیغمبر کیسے ہیں؟ صفا اور مروہ جہاں بت رکھے ہوئے تھے یہ وہاں پر دوڑ لگاتے ہیں, ثواب سمجھتے ہیں. جواب, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج, یہ تو خدا کی قدرت کی نشانی ہے, بت تو تم جیسے لوگوں نے رکھے تھے. ورنہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما, حج ہو یا عمرہ ہو یہاں کے آداب بجا لانے پڑیں گے. اس قسم کے 7 شبہات تفصیلی ہے اور 15 کے قریب شبہات وہ اجمالی ہے جو مسئلہ رسالت پر ان کو پیش آئے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اب ہر شبہ کا پورا ماحول. انہوں نے کہا نا کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں؟ سلیمان و داؤد یہ جادوگر ہیں اور یہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں. جواب, وَاتَّبَعُوا, یہ لوگ پیچھے پڑ گئے. مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ, وہ جو پڑھ رہے تھے جنات شیطان. علی ملک سلیمان, سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں. علی ملک سلیمان کا ترجمہ کریں گے حضرت سلیمان کے عہد حکومت میں, زمانے حکومت میں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے بحر و بر جن اور انس کی حکومت عطا فرمائی. خدا کے سچے پیغمبر تھے اور بہت بڑے بادشاہ تھے روئے زمین کے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں جنات اور سحر و جادو کا بڑا زور تھا. حضرت سلیمان نے پہلے جنات کو قابو کیا, دیو کو پکڑ لیا, پھر ان سے کہا کہاں کہاں جادو رکھا ہوا ہے. جادو کی تمام کتابیں, تمام ناول, تمام رسائل و جرائد و اخبارات سب پکڑوائے, زمین میں کھڈا کھودا اور اس میں دفنا دیے, اور اوپر سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت رکھوایا. سلیمان علیہ السلام نے جتنی حکومت فرمائی, حدیث شریف میں قیامت تک ایسی حکومت کسی کی نہیں ہوگی. حضرت کو اللہ تعالی نے جب حکومت دینا چاہا تو سلیمان نے کہا رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی. بادشاہ بنا رہے ہیں, ٹھیک بنائی ہے, ایسا ویسا ٹی اپیے نہیں کہ ادھر بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے, ادھر پکڑا جا رہا ہے, ادھر چلانگ ماری وزیر اعظم نے ادھر پکڑا گیا. ایسا نہیں چاہیے, ایسی بےغیرت حکومت نہیں چاہیے. کیا سلطنت دینی ہے تو ایسی دے کہ لا ینبغی لأحد من بعدی, میرے بعد کسی کی شان کے لائق نہ ہو. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو میں نماز پڑھ رہا تھا, ایک شرپسند جن آیا اور اس نے آگ کا شعلہ میری طرف پھینکنا چاہا نماز خراب کرنے کے لیے. فامکنی اللہ, میں تو بخاری شریف میں ہے, اللہ تعالی نے مجھے اس کو پکڑنے کی قدرت دے دی. حضرت فرماتے میں نے پکڑ لیا, پکڑ کر میرا ارادہ ہوا کہ مسجد نبوی کے ستون سے باندھوں اور صبح مدینہ منورہ کے بچے اس کے کان اور ناک کھینچتے رہے, کھیلتا رہے. بچے کسی سے ڈرتے اڑتے نہیں, وہ سب کے ساتھ چھڑ 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 کر. لیکن فرمایا مجھے اچانک اپنے بھائی حضرت سلیمان کی دعا یاد آئی کہ انہوں نے تو درخواست کی تھی کہ ایسی حکومت ہو جو اور کسی کو نہ ہو. فردت تو خاص کیا, میں نے جنات کو دن دکھ دے کے باہر نکل نکل جاؤں یہاں سے, آئندہ ادھر نہ آنا. صفت دل ہمارے نبی کو صلاحیت پوری ہے لیکن سلیمان علیہ السلام کے احترام میں ظاہر نہیں کرتے تھے. جو بخاری ترمذی پڑھاتے ہیں وہ شرح جامی سلم اور شرح وقایع ایسا پڑھا سکتے ہیں کہ اس کے پڑھانے والے 15 سال میں بھی نہیں پڑھا سکتے. لیکن احترام یہ ہے کہ آدمی نچلی کتابوں کی طرف توجہ نہ دے, وہ ان استاذوں کے حوالے رہے تاکہ لڑکے بدظن نہ ہو. مولانا انور شاہ صاحب جب دیوبند سے تشریف لے گئے ڈابیل پڑھاتے تھے. تو حضرت کا گھر دیوبند کے محلے میں, مہینے دو مہینے میں یا چھٹیوں میں جب آ جاتے تھے تو دیوبند کے طلبا جمع ہو جاتے تھے. حضرت حدیث پڑھا ہے, شاہ صاحب فرماتے ہیں دیوبند میں سبق ہو رہا ہے, شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب پڑھا رہا ہے. نہیں آپ پڑھا ہے, شاہ صاحب کو پتہ تھا کہ اگر میں پڑھا لوں یہ پھر استاد سے نہیں پڑھیں گے. شاہ صاحب کا پڑھانا اور دنیا کا پڑھ, زمین و آسمان کا پڑھ, وہ تو مجتہد اور امام تھے علیہ السلام. تو شاہ صاحب نے فرمایا کوئی ایسی کتاب بتاؤ جس کا سبق دیوبند میں نہ ہو رہا ہو. احترام دیکھے گا, کوئی ایسی کتاب پڑھا لیں گے جس کا سبق دارالعلوم دیوبند میں نہیں ہو رہا ہے. تو طلبا نے کہا کہ نسائی پڑھا لیا. حضرت نے فرمایا نسائی تو سال کے اخیر میں چند دن کے لیے ہوتی ہے. تو حضرت نے کہا چلو مستد احمد پڑھاتے, مستد ابی اعلیٰ پڑھا لیتے تھے, کوئی اور کتاب سامنے رکھو. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب شاہ صاحب طلبا کو پڑھانے لگے تو جس طالب علم نے عبارت پڑھی دیکھا گیا مولانا ادریس کا اندیلوی دارالعلوم دیوبند کی شرح و تفسیر, ان کی آواز گونج گئی. طلبا میں چپکے سے بیٹھے ہوئے تھے. جب حضرت نے درخواست قبول کی کہ ٹھیک ہے پڑھو, تو مولانا ادریس صاحب نے کہا قال احمد بھی قال حدثنا. سلیمان علیہ السلام نے سحر و جادو اور جنات اور دیو کی شیطنت کی کتابیں پکڑ کر زمین میں دفنائی اور زمانہ خیر و برکت کا گزرا. خدا کی توحید و حضرت کی سنت بیان ہوتی رہی, لوگ رائے راست پر تھے. جب حضرت سلیمان کا وصال ہو گیا تو جنات نے زمین کھود کر کتابیں نکالی اور سب لوگوں کو دکھائی, دیکھو سلیمان جادوگر تھا, یہ کتاب نکل آئی, یہ کتاب نکل آئی, جادوگر کا ہو, ان کتابوں کے زور سے ہم کو قابو کیا تھا. اس طرح بہترین لوگ کے بعد اخیار وہ بدنام کیے جاتے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, یہ پیچھے پڑ گئے, یہ پیچھے پڑ گئے, اتباع کرنے لگے. وہ جو پڑھتے تھے شیاطین حضرت سلیمان کے عہد حکومت میں, یہ لوگ تو جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان پڑھتے تھے. وما کفر سلیمان, اور کفر نہیں کیا تھا سلیمان نے. علماء کہتے ہیں دل على ان السحر مادته کفر, اس سے پتہ چلا کہ سحر کی بنیاد کفر پر. سحر دو قسم کا ہوتا ہے, ایک پاک کلمات کو ناپاک سیاہی سے لکھ لیتے ہیں. ایک ساحر نے مجھے خود کہا ہے کہ 40 دن تک میں نے اپنا پیشاب اور پخانہ ملا کے کھایا ہے, تب جا کر کہ جب سر سے انگوٹھے تک پورا جسم پلید ہو گیا ہے تو پھر میں نے تخت بھی بنایا, اس پر دلہن بھی بٹھائی, اس پر دولہ بھی آیا, سامنے دیگ بھی چڑھے ہوئے ہیں, برات بج رہی ہے, ڈول بج رہے ہیں, حقیقت میں کچھ نہیں ہے. جو وہ چاہے ایسا ایسا کرنے لوگوں کو نظر آتا. ایک سحر ہے بالکلمات, اس کو کہتے ہیں کلمات کے ساتھ خباثت کرنا, غلاظت کرنا, یہ بل اتفاق کفر ہے. امام راضی نے تفسیر میں اس پر اجماع نقل کیا ہے سلف کا کہ یہ کفر ہے. ایک سحر ہے مشقت, محنت, اس کو کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی, ہاتھ کی صفائی. بعض ورد ایسے تھے کہ ان کے نتیجے میں کچھ خلاف معمول کام ہونے لگتے ہیں. ہمارے زمانے میں اسکول میں ایک شخص آتا تھا, محمد حنیف نام تھا اس کا, پشاور سے, ہمارے ایک ماسٹر عبدالحادی ان سے بڑی محبت کرتے تھے. تو وہ کیا کرتا تھا کہ ایک لڑکے کے اوپر چادر ڈالی, پھر چادر اٹھائی تو دلہن بیٹھی, وہ دلہن ہے دولہا کدھر ہے, تو ایک اور کو کے اوپر چادر ڈالی گئی, اس کو لیا ہو ذرا, اس کو لیا تو وہ دولہا بنا ہوا ہے چادر. جی پٹھانوں کا یہ طریقہ, ایک بڑی چادر یہاں ڈال لیتے ہیں اور ڈیلے ڈیلے چلتا ہے, ان کے ہاں اس لیے دولے کا پشتوں میں نام نہیں ہے کیونکہ دوادہ الگ زمزے کے ناوی کی گنا پختوں کے الگ نہ ناوی کی ناوی وہی خدا الگ دشتہ پختوں دوادہ الگ تسوئی ہندوستانیوں کے ہاں لڑکا بھی سچتا ہے اس لیے ان کے ہاں دولہا دلہن دونوں ہیں اور عربی میں تو سوال ہی پیدا وہاں تو عروس عروس کا اطلاق دونوں پر جیسے زوج کا اطلاق دونوں پر. اچھا جی پھر وہ لڑکوں سے پوچھتا تھا کہ کیا کھانا ہے تو وہ کہتے ہیں بریانی اور زردہ تو کہتے ہیں ہاں شادی ہوئی ہے تو ولیمہ تو ضروری ہے تو ایسا پیچھے پڑ جاتا تھا کہتے ہیں دیکھ نہیں رکھے ہوئے دیکھا ہم نے تو دیکھ رکھے ہوئے سر اور واقعتا اس میں بریانی آ جاتی تو وہ ایک آواز لگتا تھا کہ ہاتھ کی صفائی ہے جادو نہیں ہاتھ کی صفائی ہے جادو نہیں میں نے ایک مرشد صاحب کو کہا کہ یہ الفاظ جادو گئے مجھے کہا کیا میں نے کہا یہی الفاظ جادو گئے آپ کہیں کہ یہ بند کر دیں جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ یہ الفاظ نہ کہیں تو وہ چپ چاپ بیٹھے تھا ہاتھ کی صفائی ہے جادو نہیں ہے یہ جادو کے الفاظ ہیں اس کے ذریعے جادو ہوتا ہے خاص مشق کے بعد استغفر اللہ. فقہائے کرام میں سے امام احمد بن حنبل کے ہاں مطلقاً جادوگر واجب القتل ہے در او لم یدر. دیگر ائمہ کے نزدیک اگر وہ قتل کر چکا ہے جادو کے زور سے وہ ثابت ہو گیا تو واجب القتل ہے ورنہ نہیں. امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس جگہ امام اعظم ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ کفار اور مشرکین کے شر سے مسلمانوں کی عزت و ناموس بچانے کے لیے جادو سیکھنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرض کفایہ ہے. میں نے اپنے مذہب کی جتنی کتابیں دنیا میں ممکن تھی تلاش کی ہے مجھے یہ جزیہ نہیں ملا ہے ہمارے مذہب میں. قواعد کا تقاضا تو ہے اصول کا تقاضا ہے لیکن اس طرح صریح جزیہ کہ کفار اور مشرکین کی سازشوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے بادشاہ کو ایک جادوگر تکڑا رکھنا چاہیے ہماری فقہ میں مجھے جزیہ نہیں ملا. اگر کسی کی نظر سے گزری میں شکر گزار ہوں گا مجھے اطلاع دے. امام رازی نے اس جگہ تفسیر کبیر میں ہمارا مذہب نقل کیا ہے. امام رازی مذہب حنفی کا ماہر ہے. سارے مشائخ اور سارے شاگرد ان کے اخلاف ہیں خدا جانے کس چکر میں شافی ہوا. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کو حنفی مذہب حنبلی مذہب سے زیادہ یاد ہے اور شیخ علی بن محمد ابن دامغانی الحنفی رأس الحنفیہ ان کے بارے میں ابو اسحاق صاحب مہذب شافی لکھتے ہیں ہوا اعلم بمذہبنا من سائر الشافیہ کہ دامغانی حنفی شافی مذہب شوافی سے زیادہ جانتے ہیں. سعودی عربیہ میں جب حنبلیت کا نفاذ ہوا تو تمام بزرگ کو گرفتار کیا. تم تعویذ لکھتے ہو تم دم کرتے ہو پیران مدینی کسو کے منڈے والے ٹول پیران را پکڑ ہوئے کہ تاثر کو نہ ہو کیزن پیران نہیں اس طرح سے کمال نشتا تشت اور کالو خان ٹولے اٹھا سو. ایک عرب شیخ ہے شیخ علی قبا کے اندر اس کو پتہ چل گیا کہ بادشاہ نے آرڈر دیا ہے خالد نے گرفتار کرا رہا. اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک آنے دے رہا. مرحبا مرحبا بے سلطان مرحبا بے سلطان ہے نا کہاں ہے لوگوں نے کہا آگا ہے. میں نے خود ملاقات کی ہے دوست ہے ہمارا حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کا جان نثار معتقد ہے حضرت کے تشریف آوری پر 200-300 آدمیوں کی مدینے میں دعوت ایسا نہیں. چھوٹا خادے خوبصورت سا ہے اونچی شلوار پہنتا ہے چھوٹا سا ڈنڈا ہر وقت ہاتھ میں ہوتا ہے. لوگوں نے کہا پولیس آ گئے ہیش یا خزک اللہ واللہ. اس نے اپنا عمل کر کے جنات سے کہا پکڑو شرطوں کو. دیکھا تو ہر شرطہ ٹانگے اوپر سر نیچے ہے. کہا گاڑی الٹ دو. گاڑی الٹ دی, پہیے اوپر ہے, چھت نیچے پڑی ہوئی. اس آ گئے شیخ کو بہت زیادہ اور اپنے موکلات کو کہا کہ یہاں سے لے کے ریاض تک جتنی گاڑی ہے مجھے پکڑنے آ رہی ہے سب کو پکڑو. انہوں نے کہا سب کو پکڑ لیا, ایک بھی نہیں ہل سکی. بادشاہ کو پتہ چل گیا. بادشاہ نے امام مدینہ کو کہا معافی مانگنے چلے, قابل آدمی ہم اس کا احترام کرتے ہیں. چار ایکڑ میں بادشاہ نے کوٹی بنا کر کے دے دی. بادشاہ نے درخواست کی کہ آپ کے پاس جو بیمار آتے ہیں ان کا لنگر ہم دیں گے. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں خود دوں گا, آپ کیوں دیں گے؟ چونکہ وہ واقعتا عامل ہے. نون بمل کے معاملہ ٹیزن گردی کسی کسی ہو رہی اس سے اس رہی تشت اور کالو خان کی. شیخ علی قبائی اب بھی حیات ہے, بارک اللہ اس کی حیاتی, نہایت درجے کا قابل عالم ہے, زبردست خریج ہے جامعہ اسلامیہ کا, لیکن اللہ تعالی نے اس میدان میں زبردست مہارت دی. اللہ اکبر. قدیم زمانے میں بھی بزرگوں کے ہاں کچھ عملیات رہی ہے, کچھ عملیات رہی ہے. اور مجدد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, مجدد صاحب لکھ رہے تھے مسودہ, کہا دے دو کچھ اللہ کے واسطے. تو مجدد نے پرواہ نہیں کی تو اس نے زمین پر ایسے پاؤں مارے, زلزلہ آ گیا. مجدد ایسا لکھنا چھوڑ دیا, ایسا دیکھنے لگے. کہا وہ مسواک کے نیچے دینار رکھے ہوئے اٹھا لو. وہ جب مسواک کو ہاتھ لگا لیتا تھا زمین پوری ہل پڑتی تھی. مجدد نے کہا تھوڑی سی روشنی آپ کو ملی تھی وہ سوال کے لیے استعمال کرتے, چلو میں نے خدا کو کہہ دیا سب واپس ہو گئے, خالی ہاتھ جاؤ یہاں سے, سب تلخ کروا دیا. اللہ اکبر. شیخ گازرونی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ایک ہندو ہے جوگی اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے, مسلمان کیوں نہیں اڑ سکتے؟ انہوں نے بہت سمجھایا. بادشاہ آیا, اس نے کہا آپ ہوا میں اڑ کے دکھائے ورنہ میں ہندو ہوتا ہوں. وہ اندر بیٹھے تھے اور شیخ گازرونی باہر نکلا, صحن میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا مانگی, خدایا تیرے دین کی صداقت اڑان پر موقوف نہیں ہے, بادشاہ احمق ہے, مجھے تنگ کر رہا ہے, مجھے اڑنے دے. بس یہ کہہ کر ہوا میں اڑ گئے. رب اشعص اغبر لو حلف اللہ الا بر. جب نیچے اترا تو جوگی نے کہا مجھے مسلمان کر رہے, مجھے کلمہ پڑھوا. اللہ اکبر. بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ کہا ہم صرف الٹی طرف اڑتے ہیں جوگی, یہ مسلمان دونوں طرف اڑ رہا ہے. میں سمجھ گیا کہ وللہ المشرق والمغرب, ان کا خدا سچا ہے, یہ سچے دین پر ہے, مشرق اور مغرب دونوں ان کے برابر. ہم ایک طرف اڑ سکتے الٹی طرف, دائیں طرف نہیں ہو سکتے. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے خانقاہ میں تشریف فرما دے, دیکھا تو ایک جوگی اوپر جا رہا ہے. طلبا نے شور مچایا وہ جوگی اوپر اڑ رہا ہے, خانقاہ کے اوپر اڑ رہا ہے. حضرت صاحب نے جوتے کو حکم دے دیا نیچے مار گراؤ. چپل سیدھے اوپر گیا, ٹاس ٹاس ٹاس, جوگی کے سر 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 پہ نیچے تلام نیچے پڑا ہوا ہے مینڈک کی طرح. حضرت نے کہا بدتمیز ہے گا, ہمارے جگہ پر بھی اڑان شروع کر دی ہے, تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں اللہ کا ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بزرگوں کے پاس بھی کمال کی عملیات, کمال کی عملیات. اللہ اکبر. جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ دہلی میں تشریف فرما تھے. جمال الدین ہانسوی, بادشاہ نے بازار سے گزرتے ہوئے اچانک پوچھا یہ مسجد کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جمال الدین ہانسوی کی. کہا چلے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ ہے. جمال الدین ہانسی سے ملنے بادشاہ آیا. جمال الدین ہانسی نے شاگردوں کو کہا، خادموں کو، کہ سیب لے آؤ. سیب موجود تھے، بادشاہ سلامت کی توازو کر لو. سیب بچ گئے کیسے بادشاہ کے سامنے. سیب میں ایک بڑا سیب تھا، تو جمال الدین ہانسی رحمت اللہ علیہ کے متعلق بادشاہ نے دل میں یہ ٹھان لیا کہ اگر یہ ولی کامل ہے نا تو یہ ایک بڑا سیب کاٹے گا نہیں، یہ ویسے اٹھا کے دے دے گا. یہ دل میں خیال کیا بادشاہ. جمال الدین ہانسی نے کہا، بادشاہ سلامت ایک قصہ سن رہے، ادھر ادھر سے چھوٹے چھوٹے سیب اٹھا رہے، کاٹ کاٹ کے بادشاہ کو صاف کر کے دے رہے. قصہ سنایا کہ اس دہلی کے اندر ایک مداری ہوا کرتا تھا، اور اس کے پاس ایک گدا ہوتا تھا. وہ گدے کی آنکھوں پر سرخ پٹی باندھ لیتا تھا، اور پھر انگوٹھی ایک شخص سے لے کے دوسرے کو دے دیتا تھا کہ تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو انگوٹھی اس مجمع میں گم کر، اس مجمع میں انگوٹھی گم کر دی. پھر وہ اپنے گدے سے کہتا ہے، چل بیٹے انگوٹھی لا. وہ پہلے ایک کے پاس، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، آخر میں جا کے اسی شخص کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا جس کے پاس انگوٹھی ہوتی تھی، اور اسی سے انگوٹھی نکلتی تھی. یہ کہہ کر وہ بڑا سیب اٹھا کر کے بادشاہ کو کہا، لے رکھ لے، یہ کوئی کرامت ہے جس میں ہمارے امتحان لے لے بیٹھ گئے؟ اتنا پتہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دہلی کے گدوں کو بھی سمجھ دی ہے. بادشاہ گھبرا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو صاف دل دیا ہے، پاک دل، اور وہ خطرات اس میں آ گئے، ان کا شف ہو گئے. وزل کے خدے کان درو خان جام دمشی آئے ہے رحمان بابا. وزل کے خدے کان درو خان جام دمشی او پدی جام کے ورخار تمام عالم شی. اللہ ہو وما کفر سلیمانو، کفر نہیں کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، یعنی سحر، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا سحر کر کے. یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے لوگوں کو جادو. وما انزل علی الملکین، اور وہ جو تارا گیا تھا دو فرشتوں کو، دو فرشتے آئے تھے، ببابلا بابل شہر میں، ایک کا نام تھا ہاروت اور دوسرے کا نام تھا ماروت، ہاروت ماروت. بڑے افسانے اور قصے آئے تفسیر کی کتابوں میں. وما انزل علی الملکین، اور وہ جو اتارے گئے تھے دو فرشتوں پر، حاصل ترجمہ ہے، اور وہ جو آئے تھے دو فرشتے بابل شہر میں، ہاروت ماروت نام کے، یعنی انہوں نے بھی سحر نہیں کیا تھا، وہ تو امتحان کے لیے آئے تھے. وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو جادو، حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے، انما نحن فتنتوں، بے شک ہم بطور امتحان کے آئے ہیں، فلا تکفر، تم سحر سیکھ کر کفر نہ کرنا. فیتعلمون منہما، پس لوگ سیکھنے لگے ان دونوں سے. یہ دو فرشتے آئے تھے بابل شہر میں، ہاروت ماروت نام کے، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ جادو تباہی ہے، مت سیکھنا، لیکن اگر کوئی سیکھنا چاہے تو ہم خود سکھاتے ہیں، آزمائش. فیتعلمون منہما، پس یہ سیکھنے لگے ان دونوں سے، ما وہ سحر، یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ تفریق ڈالتے تھے اس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. جادو کا پہلا کام کیا ہے؟ تفریق بین الزوجین. جادو کے ذریعے الفت نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ میاں بیوی ناراض ہے، یہ کام نہیں ہوگا. ہاں، کسی بیوی کو کسی اور کے پیچھے لگانا، کسی لڑکی کو ماں باپ کی عزت کو بٹھا لگا کے لڑکے کے ساتھ نکالنا یہ ہو سکتا ہے. شر فساد گندا کام ہو سکتا ہے, پاک کام نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھ, اے قرآن تیری فصاحت پر قربان جاؤں, کیسی بنیاد چھیڑ رہا ہے. جادو کا کام کیا ہے؟ جادو اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کے گھر آباد ہو, جادو اس لیے آیا کہ لوگوں کے گھر ویران ہو جائے. حدیث میں ہے بڑا شیطان روزانہ عصر کے بعد سمندر پر تخت بچھاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے شیطان پیش ہوتے ہیں اور اپنی کارگزاری سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑ بیکار ہے, کچھ کام نہیں کیا. ایک شیطان آتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے لڑایا میاں بیوی کو. وہ کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ حتا فرقت بینہ و بین زوجی, یہاں تک کہ وہ اور بیوی علیحدہ علیحدہ ہو. وہ کہا ہاں بیٹے ہاں ہاں, اپنے سر سے وہ ہری پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھتا ہے کہ اب دنیا میں جب یہ ہری پگڑی والے آئے اور شیطانوں کی ضرورت ہے ہی نہیں. اپنے سر سے وہ شیطانی کی پگڑی تاج اتار کے اس کے سر پہ رکھتے کہ تو میرا سچا جانشین اور بیٹا ہے. اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ شیطان کو ساری دنیا کا پتہ نہیں ہے, براہین خاطیہ میں غلطی ہو گئی ہے. یہ جواب دے کر کہ شیطان کے ہر جگہ موجود ہونے یا جاننے کا علم نس سے قطعی سے ثابت ہے, حضرت کے ہر جگہ موجود ہونے یا علم کا نس کہاں ہے, یہ جواب غلط دیا گیا. صاف آیات و حدیث سے واضح ہے کہ شیاطین ہر جگہ موجود نہیں ہے, بلکہ شیاطین مختلف ہے. ہر شخص کا اپنا شیطان ہے, جہاں وہ ہے وہاں اس کا شیطان ہوتا ہے. اور مشکات شریف کی اس حدیث سے صاف ستھرے طور پر واضح ہے کہ بڑے شیطان نے سمندر پہ تخت ڈالا, چھوٹے شیطانوں سے دن بھر کی کارگزاری پوچھی, اور جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے یہ کارنامہ کیا ہے, یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بن بنا کے تعلقات کو نقصان پہنچ جانا یہ شیطان کا کام ہے. اللہ اکبر. خاون کو کہے گا یہ تیری بیوی تیری طرف توجہ نہیں کرتی, معلوم ہوتا ہے یہ کہیں اور دل دے چکی ہے. بیوی کو سکھا دے گا یہ تیرا خاون دیر سے آتا ہے, تیری طرف دیکھتا ہی نہیں, معلوم ہوتا ہے یہ اپنی ضرورت کہیں اور پوری کرتا ہے. جب خاون بیوی سے بدگمان ہو اور بیوی خاون پر بدگمان ہو تو گھر کب آباد ہو؟ اس لیے تصوف کے اندر سوئی زن اکبر القبائر ہے, بدترین گناہ ہے, اور متصوفت تقریباً اس میں مبتلا ہے. پیران ٹول پر بدگمانی کی مبتلا ہے, زان نہ لاؤ باہر کھڑے بد خراب گئی, ہر سڑی میں تو خبریں گئی. اور تصوف کے قاعدے میں التعرف لمعرفت التصوف میں کلابازی نے لکھا ہے اس میدان تصوف میں بدترین گناہ کفر سے بھی اذیت و اشد وہ ایک مسلمان کے بارے میں بدگمانی. یہ قاعدہ ہے کہ مسلمان کے بارے میں اچھا سوچنا, اس کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں. ظن المومنین خیر, ہر مسلمان اچھا ہے, اور برا کہنے کے لیے دلیل چاہیے, کوئی وجہ ہو تو ہم برا کہ وہ نہیں کہہ سکتے. آپ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, جو تفریق کرتے تھے اس کے ذریعے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان, وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. فتاوی شام میں لکھا ہوا ہے کہ عورت جو خاون پر تعویذ کراتی ہے کہ خاون میری طرف متوجہ ہو جائے, یہ جائز ہے یا نہ جائز؟ تو ظاہر قیاس کہتا ہے کہ یہ جائز ہے, کیونکہ خاتون کا ایسا پینترا لڑنا کہ خاون متوجہ ہو جائے یہ اچھی بات ہے. لیکن فتاوی شام میں لکھا ہے کہ یہ حرام ہے. تو مفتیوں کو میں وجہ بتاتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خاتون اس قسم کے ٹوٹکوں میں پڑ جاتی ہے وہ پھر خدا اور رسول کے منکر ہو جاتی ہے, باباؤں کے پاس, درگاہوں میں, عاملوں کے پاس, ہر جگہ. تیرا عامل جو بھی کہے وہ کرنا پڑتا ہے. تو چونکہ انجام کار تعویذ اور گھنڈے کی طلبگار عورت کا عقیدہ خراب، عمل برباد ہو جاتا ہے. اس لیے فقہاء کرام نے حفظ ما تقدم کے طور پر منع فرمایا ہے خواتین کے لیے ایسی تعویذات لینا اور کرانا. خاتون کے پاس جو سب سے بڑی تعویذ ہے جس سے خاوند غلام ہوگا، وہ تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے اطاعت اور فرمانبرداری، دوسرا کوئی مطالبہ نہ کرنا، اور تیسرا خاوند کی منشا اور خواہش کی پیروی کرنا. بس خاتون میں تین عیب ہیں. ایک تو یہ اطاعت غرض کے ساتھ کرتی ہے، ذرا سے موڈ کے خلاف کوئی بات ہوئی تو آج کھانے بھی نہیں پکا سکتی، آج یہ بھی نہیں ہو سکتی، یہ تو سمجھتی ہے کہ دم کی ہے. وہ غیرتی ہوتا ہے، وہ دل میں بٹھا لیتا ہے کہ یہ بوتھنی میرے گھر میں خامہ خواہ گھسی رہنے کے قابل نہیں، وہ پر سال ہر سال اس کا بدلہ لے گا. اور دوسرا یہ کہ یہ باتیں بہت زیادہ کرتی ہیں، اور خدا کی شان یہ ہے کہ عورت کی باتیں جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی، کمزور باتیں ہوتی. کم گو عورت، کم ضروری کلام کرنا اور خاوند کی پیروی کرنا، یہ ایک ایسی تعویذ ہے کہ سخت سے سخت شدید القلب خاوند نرم ہو جائے گا موم کی طرح، اور خاتون کا لحاظ شروع کر دے گا. وما هم بضارين من به من احد، اور نہ تھے وہ نقصان پہنچانے والے جادو سے کسی کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھا ہے کہ بعض کلمات کا اثر ہو جاتا ہے. فیتعلمون، اور وہ سیکھنے لگے، ما یضرهم، وہ جو ان کو نقصان پہنچائے، ولا ينفعهم، و نفع نہ دے، یعنی جادو میں نفع کوئی نہیں، ضرر ہی ضرر ہے. ولقد علموا، یقیناً یہ لوگ جاننے لگے، لمن اشتراؤ، کہ جس نے جادو اختیار کیا، خریدا اختیار کیا، ما له فی الآخرت من خلاق، نہیں ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ. ولبئس ما شروا به انفسهم، یقیناً برا ہے کہ بیچ ڈالا اس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے عزت ناموس کو. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لے. پہلے فرمایا ولقد علموا، یہ ان کو مسئلہ معلوم تھا، اور لو کانوا یعلمون، کاش کہ اپنے انجام جان لیتے. مسئلہ معلوم تھا لیکن انجام کا پتہ نہیں، کہ دوسرے کے راستے میں کھڈا کھودنے والا خود اس میں گرتا ہے. شروع ہوا کفر سے اور خاتمہ ہوا مال او فی الآخرت من خلاق. تو جادو کا کفر ہونا، جادوگر کا جہنمی ہونا، اور جادوگر کا انجام کار تباہ ہونا، یہ مسائل واضح ہو گئے. ولو انہم آمنوا، اور اگر بے شک یہ لوگ ایمان لے آتے، واتقوا، پرہیزگار بن جاتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، ثواب جو ان کو اللہ کے ہاتھ سے ملتا ہے وہ بہت بہتر ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لے. یہ ترغیب الی المومنین ہے، الی الایمان والتقوی، ترغیب الی المومنین الی الایمان والتقوی. سحر، جادو، سفلی اور ٹوٹکا، اس کی ضرورت نہیں ہے. ایمان اور تقوی پیدا کرو، ایمان اور تقوی پیدا کرو. اللہ اکبر.